ائمائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات بجا محمد علیہ وسلم مومن اکرام آپ سے درخواست ہے شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی شہید ڈاکٹر سید عباس حیدر اور تمام جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجے محمد علی محمد. عزیزان محترم، کل تمہیدی مجلس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، اب آج تفصیل سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آج جو دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ایک مکمل تعارف جناب امیر مختار کا. مکمل تعارف کا حق تو خیر نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ایک خاک آپ کے سامنے ان کی شخصیت کا آ جائے، اور ایک کوفے کا تعارف کہ کوفہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوفے کے اصطلاح بھی مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی سے وفا نہیں. لیکن میں آج یہی آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی وفاداری کوفے والوں نے دکھائی اور کئی والوں نے دکھائی بھی نہیں تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ، جتنی وفاداری کا جا بجا مقام پر کوفیوں نے ثبوت دیا، لیکن ان کی ایک خیانت ان کی ساری وفاداریوں پہ پانی پھیر گئی. ہوتا ہے نا، انسان بہت سارے کام اچھے کرتا چلا جاتا ہے، ایک کام ایسا کرتا ہے کہ وہ سارے کاموں پر پانی پھیر دیتا ہے. تو کوفیوں نے جو کربلا میں خیانت کی امام کے ساتھ، اگرچہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کربلا میں جو اکثریت شہید ہوئی انصار کی، خانواد اہل بیت کو علیحدہ کر کے جو شہید ہوئے عوان و انصار، ان میں بھی اکثریت کوفیوں ہی کی تھی، اور بدلہ لینے والوں میں بھی جو سب سے پہلے قیام کیا وہ بھی کوفی، جناب سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے انصار، اور جنہوں نے دوبارہ قیام کیا جناب امیر مختار، ان کے ساتھ بھی اکثریت جو ہے وہ اکثریت قاطع، وہ بھی کوفی. لیکن ایک کام نے ان کے کیا کیا، اسے کہتے ہیں کہ اماموں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ جب خیانت کرتا ہے کوئی تو سب کے لیے مصیبت کر جاتا ہے، حالانکہ وہ وفادار ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ بہشتی ہیں جنہوں نے قیام کیا وفاداری کی، لیکن ایک کام ان کا ایسا ہوا کہ اس ایک کام نے سارے کام پہ، وفاداریوں پہ، جانساریوں پہ سب کی وہ پیچھے چلی گئی، اور یہ اصطلاح جو قیامت تک کے لیے ہو گئی کہ آپ بھی اکثر یہ کیا کرتے ہیں، فلاں جگہ کے لوگ کوفی ہیں، فلاں جگہ کے لوگ کوفی ہیں، فلاں محلے کے کوفی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر محلے والا دوسرے محلے والے کو کوفی کہہ کے حساب برابر کر لیا کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت اثر ہر جگہ، کیونکہ یہ ہے فطرت، یہ فطرت انسانی، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی اس فطرت میں نہیں ہے، یہ فطرت انسانی. ہر جگہ انسان جب مفادات کو، منافع کو خطرات میں دیکھتا ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میدان میں نکل پاتے ہیں، اپنے قول کو ایفا کرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ من المومنین رجالوں، مومنین میں بھی کچھ لوگ، من المومنین، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، تمام نہیں، کچھ لوگ ایسے جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں، کچھ ان میں سے گزر گئے، کچھ باقی ہیں، اور اسی فطرت پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہجری میں ولادت ہوئی جناب مختار کی، اور جناب ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی جو والد ہیں، جناب رسول خدا نے بشارت دی اور جناب مختار کا ذکر کیا کہ ابو عبیدہ تجھے اس بیٹے کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے فرزند کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا، تیرے اس بچے کی تجھے مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر ائمہ طاہری نے جس طرح سے ان کا ذکر کیا، ہر امام نے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے، کیونکہ جناب امیر مختار پہ بہت سارے تاریخوں نے الزام لگائے، وہاں کچھ شاذ ہمارے بھی مورخین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا کہ اقتدار کی خاطر اور حکومت کی خاطر جناب مختار نے اس راستے کو اپنایا، یا بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کہا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نام مشرکانہ حرکتیں، دوسری تاریخوں نے اس طرح سے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی. تو وہ باتیں بھی کہ کس بنا پر انہوں نے یہ کہا، کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے رسالت کا دعویٰ کیا اور یہ مشرک ہو گیا تھا امیر مختار، اور اس نے صرف اقتدار کی خاطر یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا، جبکہ پہلے سے طے تھا مولا کائنات کا دعا دینا، زانوں پہ بٹھانا، ایک مقصد کے لیے مختار آیا تھا اس دنیا میں، اس نے اس مقصد کو پورا کیا اور چلا گیا، اور ہمیشہ اس مقصد کا ہی ذکر کرتا تھا. اور اس کا ثبوت ابن زیاد کے زندان میں جب جناب امیر مختار قید ہیں اور جناب میثم تمار سے ملاقات ہوئی، جناب میثم تمار سے، جناب امیر وہ بھی قید میں تھے، ملاقات ہوئی تو جناب میثم تمار گلے لگ کے مبارکباد دیتے ہیں، امیر مختار تجھے مبارک ہو، میں نے سنا ہے اپنے مولا سے کہ تو یہ جس زمانے میں قید میں ہے تو رہا ہوگا جلد ہی، اور تو فرزند رسول کے قاتلوں سے انتقام لے گا. اور جناب مختار جناب میثم تمار کو یہ بتاتے ہیں کہ میثم تجھے بھی یہ خبر دیتا ہوں کہ تو مولا ہی کی فضیلتیں، اہل بیت ہی کی فضیلتیں بیان کرتا ہوا مارا جائے گا، تیرے اعضاء قطع کیے جائیں گے، تیری زبان کو قطع کیا جائے گا. تو عزیزو یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ وحی نہیں تھی، الہام نہیں تھا، یہ جن گودوں میں انہیں نے پرورش پائی تھی یہ وہ علوم اہل بیت تھے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاص شاگرد تھے، اگرچہ کہ عمر میں بڑے تھے جناب محمد حنفیہ سے جناب امیر مختار، لیکن تاریخوں میں ہے کہ کسب فیض خصوصی درس لیتے تھے محمد حنفیہ سے امیر مختار، جناب امیر مختار خاص شاگرد تھے. اسی لیے قیام کرنے میں جو سب سے زیادہ مدد کی ہے، اجازت دلوانے میں امام کی، وہ جناب محمد حنفیہ کا ہاتھ تھا، اگرچہ کہ عمر میں چھوٹے ہیں عرض کر رہا ہوں آپ سے، امیر مختار سے، لیکن امیر مختار خاص شاگرد ہیں محمد حنفیہ کے. اور جناب محمد حنفیہ کس کے شاگرد ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. میں نے کل آپ کے ادھر مت دیکھیے گا، وہ آپ میری طرف دیکھتے رہیے، یوں آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا، آپ جہاں دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا، پھر نہیں کہیے گا کہ موضوع ادھر ادھر ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. میں نے والد کا تعارف کرایا تھا آپ کی خدمت میں، اور 17 ہجری میں خلیفہ ثانی نے ان کو پہلے امیر مختار کو مدائن کا گورنر بنایا، اس اعتراف کی بنیاد پہ جو ان کے والد ماجد ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی جس جرت کے ساتھ عراق کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس اعتراف پہ ان کو، لیکن یہ کم سن تھے تو انہوں نے خود سفارش کی کہ میرے چچا سعد ابن مسعود ثقفی کو یہ عہدہ دے دیا جائے. جب سے مدائن کی گورنری ان کے پاس، 40 کے زمانے میں ان کے پاس، مولا کائنات کے زمانے میں ان کے پاس، شہزادہ امام مصطفیٰ کے زمانے میں ان کے پاس، بس امیر معاویہ نے اتنا کام کیا کہ ہٹا تو نہیں سکتا تھا. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ معاویہ نے ایک بھی امال کو زندہ نہیں چھوڑا مولا کائنات کے، جو زندہ بچ گئے وہ ان کے مسائل دوسرے تھے، وہ جہاد دوسری تھی، لیکن اول تو کسی کو مسند پہ رکھا ہی نہیں، سب کو ختم کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا، معزول کر دیا، زندانوں میں ڈال دیا، قتل کر دیا، یا خود بعض وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا. لیکن ان کے نفوذ کا یہ عالم تھا اس خاندان کے کہ اس کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو ہٹا دے. بس اتنا کیا کہ اس نے مدائن سے ہٹا کے موصل کا گورنر سعد ابن مسعود ثقفی کو بنا دیا. اور 14 ہجری میں یہ کوفے کے قریب ہیرا ایک جگہ ہے، ہیرا منتقل ہوا امیر مختار اپنے چچا کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہیں پہ میں تھوڑا سا کوفے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوفہ کوئی قدیم شہر نہیں تھا، جیسے ہیرا تھا، ہلا تھا اور بہت سارے آبادی تھی، کوفہ شہری نہیں تھا اس وقت. 17 ہجری میں اس کی بنیاد پڑی ہے، اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھ لینا ضروری ہے تو ہمارے مزاج بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کوفہ ایک فوجی مزاج کا شہر تھا، وہاں کے کوئی قدیمی باشندے نہیں تھے، ادھر کے آئے ہوئے، ادھر کے آئے ہوئے، یہاں کے فوجی، وہاں کے فوجی، یہ سب جمع تھے کوفے میں، پھر انہیں کی وہ نسلیں ہوئیں اور یہی وہ آبادی بن گئی، یہی شہر بن گیا. نسلاً وہاں کے رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور کوفے کی بنیاد ڈالی تھی سعد ابن ابی وقاص نے 17 ہجری میں. یہ ایسی جگہ تھا کہ مجبوری تھی کہ یہاں پہ لشکر کو رکھا جائے، جنگیں چل رہی تھیں، ابتدائی دور تھا اسلامی، ایران کی طرف حملے ہو رہے ہیں، عراق کی طرف حملے ہو رہے ہیں. تو کوفہ ہیرا سے 3 میل کے فاصلے پر اب بھی ہے، خیر اب تو مل گئے دونوں جگہیں. یہ جگہ تھی خالی، بالکل بیابان، فرات اس کا کنارہ تھا، دریائے فرات جس کو آپ نہر فرات کہتے ہیں اس کے ساتھ تھا. یہاں پر اس نے 100,000 جھونپڑیاں ڈالی تھی، چھپر جس کو کہتے ہیں، 100,000 سپاہیوں کے رہنے کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی اس نے. اس کا کوفہ نام اس لیے رکھا کہ کوفہ یا کوفان بھی اس کو پہلے کہا جاتا تھا، تو کوفہ سے نکلا، یعنی اجتماع کی جگہ، وہاں اجتماع کیا، لوگوں نے اس کا نام پڑ گیا کوفہ. یہ وجود میں آیا 17 ہجری میں، اس سے پہلے یہ شہر تھا ہی نہیں، اور وہ بھی ایک وقتی طور پہ فوجی کیمپ تھا. اور بعض جگہ لکھا ہے کوفہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہاں ریت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پتھر بھی ہوتے تھے، کنکریاں بھی، اس لیے اس کو کوفہ کہا جانے لگا. फिर यहाँ पे कोई सैलाब वैलाब आया, कोई तबाही मची, बारिश आई, सब तबाह बर्बाद हो गया बारिश की वजह से, तो फिर पक्के मकानात की बुनियाद, ये आतिशजनी का वाकया हो गया, ये जल गए सारे छप्पर, फिर पक्के मकानात बनाए, पक्की छावनी बन गई। तो हकीकत में कूफा क्या था, एक फौजी छावनी थी, एक फौजी कैंप था जिसकी बुनियाद डाली थी साद इब्ने अबी वकास ने, और मौलाए कायनात ने इसको पायतख्त क्यों करार दिया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वैसे एक बात का मैं इतराफ कर रहा हूँ, मुझे बहुत हैरत होती है कि इस किस्म के बयान बड़ा दावा करते थे लोग, कैसी मजलिसें नहीं सुनते लोग, ऐसी मजलिसें पसंद नहीं आती, लेकिन मैं आज हैरत भी करता हूँ, मुझे खुशी भी होती कि नहीं अगर रिवायत से अलग हटके इंसान बात करे, ऐसा नहीं है बात बताई जाए, लोग सुनते हो, मैं आपकी हिम्मत की और हौसले की भी हिदायत देता हूँ, वरना मुझे पहली दूसरी मजलिस में अपनी यकीन नहीं होता कि दूसरे तीसरे दिन के बाद ये बेचारा रो रहा होगा, साहिब अदब भी जिसने मजलिसें रखवाई हैं ये भी रो रहा होगा कि भाई ये क्या कर दिया आपने, मैदान ही साफ कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सफाया कर दिया मैदान का। लेकिन बहरहाल मेरे लिए खुशी के भाई से एक बार और सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। जब जमल का फितना उठाया गया था, और जमल का फितना कहाँ उठा था, उठा तो मक्के से था, लेकिन पहुंचा था बसरे में, क्योंकि बसरे में हामी बहुत बड़ी तादाद में इनके पैदा हो गए थे, लिहाजा मौलाए कायनात को बसरे जाना पड़ा। हवाले दे रहा हूँ, जंगे में इसलिए नहीं पड़ा कि आप सारा साल सुनते रहते हैं, वो वाकयात की तकरार में आपका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये सुनते रहते हैं वाकयात जमल सिफिन के सारे आप तफसील से। तो ये जब बसरे में इन्हीं ने कब्जा किया और मौला के वाली को जख्मी करके उसकी रेश जो भी तशद्दुद कर सकते थे उसके बाद वहाँ कब्जा कर लिया और डेरा डाल दिया ऊँटनी ने वहाँ पे, और पूरा लश्कर उनका बराजमान हो गया। और मौलाए कायनात ने कूफे भेजा सबसे पहले मोहम्मद इब्ने अबी बकर को, जिसको अपना बेटा कहते थे, और मैं समझता पार को, लेकिन उस वक्त कूफे का जो वाली था अबू मूसा अशअरी, ये मुकद्दस नुमा जिन्होंने हर दौर में इस्लाम हकीकी को नुकसान पहुँचाया, ज़रबें लगाई, जिनको ये कहा जाता कि देखो साहब कैसा मुकद्दस आदमी है, न इसको खाने की परवाह, न इसको पहनने की परवाह, चिथिड़े इसके ऊपर बदन पे लगे हुए, इसकी बड़ी आबा, दो रंग की इसकी चप्पल, दो रंग के इसके मोजे, ये मुकद्दसों का जो एक नक्शा है उस वक्त भी ऐसे ही था जो आज कहीं कहीं कभी कभी पाया जाता है, इसने हमेशा नुकसान पहुंचाया। तो इसका बड़ी धाक थी इसके तकद्दस की लोगों पे, इन मुकद्दस नुमाओं की एक धाक होती है ना, लोग कहते हैं भाई ये बड़ा मुकद्दस इंसान है। तो अबू मूसा अशअरी अड़ गया, क्योंकि मुनाफिक था, इसने कहा कि ये फितना है, ये मुसलमान मुसलमान का खून बहा रहा है। अब जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर के खुतबे को इसने नाकाम बना दिया, और जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर नाकाम होकर वापस गए, वो कहा कि वो अबू मूसा अशअरी ने वहाँ फितना बर्पा कर रखा है, और वो लोगों को, लोग उसके तकद्दस का शिकार हो गए, और उसके तकद्दस का शिकार होकर मेरी नहीं मान रहे। फिर भेजा अपने बेटे जनाब मोहम्मद हनफिया को, और फिर उसके बाद भेजा जनाब इमाम हसन मुश्तबा को खुद कि आप जाए सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब आप आए फिर आपने लोगों के सामने खुतबात दी, तो फिर अबू मूसा अशअरी का जोर टूटा, और कूफा पहला शहर है इराक का कि जिसने भरपूर तरीके से इमाम का जमल में साथ दिया। ये कूफे का हरावल दस्ता था जो जमल में सिफीन में कूफी थे, यही से मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि जब हरावल दस्ते थे तो बस ये भी तय है कि सबसे ज्यादा शहीद भी यही हुए, जख्मी भी यही हुए, हरावल दस्ते बने। जमल में भी सिफीन में भी कूफियों की सबसे बड़ी तादाद इमाम के साथ थी, आगे आगे इन्हीं ने सबसे ज्यादा साथ दिया इमाम का इन दोनों जंगों में। नतीजा ये निकला कि जब खुरेजी इनकी ज्यादा हुई, तो आप बहुत अच्छे तजुर्बे रखते हैं इस बात के कि जिस मोहल्ले में कुछ अफराद मार दिए जाएं कितना आसान होता है वहां काम करना। देखो मरवा दिया ना तुम्हारे आदमियों को, कत्ल करवा दिया ना, तबाह करवा दिया ना, लुटवा दिया ना घरों को, हम पहले नहीं कहते थे, अब वो मुकद्दस नुमाओं का जाल फिर काम करता है लोगों में जाके। अब जब सबसे ज्यादा शहीद हुए, हालांकि इमाम ने जमल में फतह के बाद सबसे बसरा को छोड़ा और बसरे की मलामत की, मलामत करके छोड़ा कि हम तुम जिंदुल मरा, तुम औरत के लश्करी हो, मजम्मत किया, मैं देख रहा हूं कि तुम पर मुसलसल अजाब आएंगे, तुम पानी में डूबे, तुम्हारे कुंगरों को मस्जिद के पानी में डूबते हुए देख रहा हूं, मुसलसल तुम पानी की जद में, सैलाब की जद में रहोगे। कूफे की मजम्मत की, बसरे की मजम्मत की, और कूफे पहुंचे, और कूफे में जबरदस्त इस्तकबाल। उस वक्त यह है कूफे की हालत, इतने मोहब्बत करने वाले लोग कूफे में मौजूद है मौला के। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे जो सिलसिला चलेगा तो आप पस मंजर से आगा रहें कि कूफा क्या था, कैसा था कूफा। पूरे तमाम मौला के चाहने वाले अक्सरियत, तो अबू मूसा अशअरी का जोर टूट गया, लेकिन उसके दिल में तो बात रह गई ना, کہ میں یہاں کا والی تھا, ہر ایک نے مجھے رکھا اور یہ اس دور میں آ کے میرا یہ ہوا. اب صفین میں جو ہوا حکمیت, صفین میں بھی کوفی سب سے زیادہ, یہاں سے منافقین نے زور لگانا شروع کیا کوفیوں میں کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا, تمہارے لوگ سب سے زیادہ مرے, تمہارے لوگ شہید ہوئے, تمہارے لوگوں کا نقصان ہوا, تم نے دشمنی ملی اور کچھ نتیجہ نہیں نکلا, نتیجہ صلح کی صورت میں نکلا. یہاں سے کوفے میں یہ عدل بدل. اس کے بعد پھر امام کا, کیونکہ دل جب انسان کی, آپ کسی قوم کی اسپرٹ ختم کر دیں ختم ہو جاتی ہے. ان کی اسپرٹ ختم ہو گئی, ان کا جذبہ ختم ہو گیا. خوارج کا گروہ انہی میں سے نکلا, یہ بھی کوفی تھے اکثریت, کہ جنہوں نے نہروان کی جنگ مولا کے سامنے کھڑی کر دی. جب ان کا جذبہ ختم ہو گیا تو اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے, اور مولا نے شروع میں اسی لیے اس کو پائے تخت بنایا تھا کہ یہی جذبہ مدینے میں تھا. توجہ چاہتا ہوں چند منٹ کی آپ کے لیے. مدینے میں کیا ہوا, جہاں مال آ جاتا ہے, پیسہ آ جاتا ہے, مال غنیمت آ جاتا ہے, وہاں جہاد کا جذبہ کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو مدینے کی حالت یہ تھی کہ جب جمل کے لیے نکلے تو 1000 جنگجو مدینے سے نکلے, 12000 کوفے سے, 12000 کوفے سے. تو مدینے میں مولا دیکھ رہے تھے کہ یہاں وہ مالدار ہو گئے نا لوگ, پائے تخت ہے, مال آ رہا ہے, مال غنیمت آ رہا ہے, ان کا جذبہ ختم ہو گیا تھا. اور کوفہ ایک سینٹر تھا اس وقت بلاد اسلامی کا, مملکت اسلامیہ کا مرکز, اور ایران, عراق کی سرحدیں, شام کی سرحدیں, ان کے بیچ میں کوفہ. اس لیے مولا نے وقتی طور پہ پائے تخت بنایا. جب وقتی طور پہ پائے تخت بنایا تو وہاں یہ جو منافقین کے فتنے اٹھنا شروع ہوئے, تو اب مستقل طور پہ امام کو وہاں اپنا پائے تخت بنانا پڑا, کیونکہ فتنوں کا مرکز بن گیا تھا, سازشیوں کا مرکز, جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا. ابن زبیر کے جاسوس, شامیوں کے جاسوس یعنی امیر معاویہ کے جاسوس, مصیبت کر دی تھی. یہاں تک کہ آخر میں دیکھیے, وہی کوفہ جس نے ساتھ دیا امام, ان کوفیوں سے کہتے ہیں جب شہر انبار پہ, آپ نہج البلاغہ میں یہ خطبے کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا, صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. عزیزو مجھے احساس ہوتا ہے آپ کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے, لیکن میرا ساتھ دیجئے, تھوڑا سا ساتھ دیجئے چند منٹ. تو اب مولا کائنات جب انبار کے شہر پہ حملہ کیا, معاویہ کے آدمی آتے ہیں لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں, جب آتے ہیں اس شہر کو مارا, کبھی اس شہر کو مارا. میں اس لیے پس منظر پڑھ رہا ہوں کہ آپ اپنے مستقبل کو اس میں تعین کریں. دشمن آتا ہے, ایک بار ادھر وار کرتا ہے, ان کو لوٹا بھاگ گیا, دوسرے خوشیاں ہماری طرف نہیں آیا, دوسرے دیہات پہ حملہ کیا, معاویہ کے آدمی نے وہاں لوٹ مار کی, 10-12 کو مارا, وہاں سے چلے گئے. تیسرے, کیونکہ پراگندہ ہے اور مولا کائنات کو خبریں مل رہی ہیں, جناب محمد ابن ابی بکر پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا قابو, میرے پاس اتنے جنگجو نہیں ہیں, مولا مدد بھیجیے, مدد بھیجیے. کہ جس کے جواب میں مولا نے جناب مالک اشتر کو بھیجا, لیکن سازش ہوئی اور وہ راستے ہی میں زہر دے کر اپنے ہی لوگوں نے بک گئے, مال لے لیا, مفاد لے لیا, عہدہ لے لیا, شہید کر دیے گئے. ان ماحول کی پیداوار ہے امیر مختار, یاد رکھیے گا, ایسا ماحول ہے کوفے کا کہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. شہزاد حسن کے ساتھ کیا ہوا, جو اسد بن قیس جو پہلا سردار تھا اس کو جب بھیجا تھا تو وہاں یہ افواہ پھیلائی کہ امام نے صلح کر لی, امام کے لشکر میں یہ افواہ پھیلائی کہ وہ بک گیا, اس نے سودا کر لیا, امیر شام سے پیسے لے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لشکروں کا موریل ڈاؤن, آپس میں جنگ ہوئی, ختم ہو گئے. یہ سازشی عناصر, یہ تاریخ ہے. وما بدلوا تبدیلا, اپنے حالات کو دیکھیے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا سازشیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے منتشر کیا جا رہا ہے, کس طرح توڑا جا رہا ہے آپ کی قوم کو. عزیزو یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر آگے نہیں معلوم اور مزید کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اب مولا کائنات کو جب یہ خبر ملی, سب کو جمع کیا کوفے کی مسجد میں, جمع کرنے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں کہ بابا دیکھو جو آتا ہے تم کو للکارتا ہے, مارتا ہے, چلا جاتا ہے, تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے. کوئی نہیں کھڑا ہوتا, 4-5 آدمی, حضر ابن عدی اور یہ جو خاص خاص ہیں آتے. تو مایوسی کے عالم میں نکلے امام, یہ کوفہ ابھی چند دن پہلے کیا حال, ابھی چند دن پہلے کیا حال, چند دن پہلے نعرے وہ جوش و خروش, چند دن کے بعد مورل ختم. دیکھیں آئینہ ہے, چند دن پہلے یہ جوش و خروش, یہ عالم, تھوڑی سی پٹائی ہوئی سیدھے ہو گئے, سب کے مزاج درست ہو گئے, ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے, کونے کدھرے ڈھونڈتے پھر رہے, وہ کہہ رہے اس نے کیا, وہ کہہ رہا اس نے کیا, وہ کہہ رہا تیری وجہ سے, وہ کہہ رہے تیری وجہ سے ہوا. بابا چھوڑو یہ وجوہات کو, جمع ہو جاؤ. امام نکلے اور دیوار مسجد کوفہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہو گئے, اور جملے دیکھیے کون سا کوفہ ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے, سب ماننے والے چاہنے والے موجود ہیں, پشت لگا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو اس شخص پہ, وائے. اور اصل الفاظ میں پڑھوں گا بھی نہیں, آپ ہضم نہیں کر سکتے, بس کہہ دیتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے گا, خود وائے کہ جب کوفیوں نے شہر انبار پہ حملہ, یہ عنوان بھی اس کا یہ ہے, کوفیوں نے جس وقت جہاد میں سستی دکھائی تو مولانا یہ خطبہ ایراد ہو رہا. بائے ہو اس پر جس کو تم جیسے دوست ملے ہو, جس کو تم جیسے رفقا ملے ہو, جس کو تم جیسے ساتھی ملے ہو. کاش میرے بس میں ہوتا کہ اپنے دس دے کے اس کا ایک لے لیتا. وہ باطل پر ہے اور میں تمہارا امام برا ہوں. میں تم سے کہتا ہوں جہاد کر, تم نہیں کرتے. یہ حالت ہے اوفیوں کی. اتنے عرصے میں, 4 سال میں زمین آسمان کا فرق آ گیا, زمین آسمان کا فرق آ گیا کوفیوں میں. یہ کوفہ ہے, اس پہ مولا کائنات وہاں پہ پائے تخت بنا کے بیٹھے. اس کوفے کی پیداوار ہے. تو جناب مختار جب کوفہ آباد ہوا, اپنے چچا کے ساتھ آئے, وہاں آباد ہو گئے کوفے میں. اس جگہ آباد گورنری ملی مدائن کی, مدائن چلے گئے, لیکن کوفے میں گھر موجود ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد یہ کوفی ہی مشہور ہو گئے, کوفے کے رہنے والے. جناب مختار اپنے چچا کے ساتھ مدائن میں. اب حالات دیکھیے کیسے ہوئے. جناب میرے مختار بچپن سے چاہنے والا, ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. یہ شہدائے اہل بیت, اس کے بارے میں چاہتا ہوں پہلے اماموں کے ذریعے سے تعارف ہو جائے, پھر میں بتاتا ہوں آپ کہ اس نے کس کس طرح سے حکمت عملی اختیار کی اور اماموں کی نصرت کی. سب سے پہلے مولا کائنات اور جناب رسول خدا کی حدیث میں بیان کر چکا, جناب امام حسن مشتبہ کے ساتھ جب لوگوں نے دغا کی مسکن کے مقام پہ, صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. خالی امام کہوں یا فرزند رسول, اب یہ بھی بات بتانے کی نہیں لیکن بتا دیتا ہوں, تو اس وقت بے شک صلوات نہ بھیجیں. جب میں کسی امام کا پورا نام لوں تو بغیر کہے صلوات بھیج دیا کیجیے آپ, کہ اس میں تو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب معصوم کا پورا نام لیا جائے تو صلوات تو ہونی ہونی ہے نا. تو اب لیکن یہ جیسے پہلے آپ نے دی تھی اس انداز میں نہیں, ذرا بیداری کے عالم میں صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیداری. حالانکہ میں تقاضا نہیں کرتا آپ لوگوں سے کبھی کبھی, لیکن سارا وقت بھی اس میں نہیں جانا چاہیے. اس میں دیکھیے یہ بھی بتا دوں کہ اس میں میرا فائدہ ہے, جتنی زیادہ دیر لگائیں گے نارے آپ میرا فائدہ ہوتا ہے, آپ کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ میرا وقت گزرتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پہ. اس لیے وقتاً فوقتاً ضروری ہے کہ بیچ میں بیدار رکھنے کے لیے. یہ اسی لیے ہوتا ہے, ایک بار کر دیا. جب آپ نے 5 منٹ لگا دیے تو 5 منٹ میں تو کٹ گیا, آپ کا نقصان ہوگا میرا تو فائدہ ہوگا, میں تو جلدی چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو سرکار اب یہ شہزادے کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ حالات ہوئے تو اپنے لوگوں نے حملہ کر دیا خیمے پہ. پوری جنگ کا حال آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اشارے اپنے مقصد تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. حملہ کر دیا یہاں تک کہ امام کو زخمی کر دیا, اور کتنی مشکلوں سے بھائیوں نے مل کے گھیرا ڈال کے, جناب سید الشہداء نے, جناب محمد حنفی, سارے بھائی چاروں طرف آگئے, گھیرا ڈالا, اور کچھ بنی تہم کے لوگ کہ جنہوں نے محاصرہ کر کے اپنے محاصرے میں لے کے امام کو بچایا. اس طرح سے حملہ آور, اور ساتھ نکالا اسبات کے مقام سے اور مدائن پہنچا دیا, کیونکہ سعد ابن مسعود ثقفی گورنر ہے اور محب اہل بیت وہاں چھپا دیا, اور وہاں امیر مختار بھی. امیر مختار زمانے کا رنگ دیکھ رہا ہے, حالات دیکھ رہا ہے کہ دوستوں نے دغا کی امام کے ساتھ, بابا کے ساتھ بھی کی اور بیٹے کے ساتھ بھی کی. ان کوفیوں نے دغا کیے امام شہزاد حسن کے ساتھ. حالات دیکھ رہے کہ جو کل تک دوست تھے آج وہ حملہ کر رہے ہیں امام پر. ایسا ہوتا ہے, فطرت ہے نا انسان کی, حملہ کر رہے ہیں سب. تو اب امیر مختار آور حارثی کے ساتھ, آور ابن حارث کے ساتھ منصوبہ بناتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے. دیکھیے ماحول کیسا ہے کہ باپ بیٹے پر, بیٹا باپ پر شک کرتا ہے, ایسا ماحول آ جاتا ہے. بھائی بھائی سے چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ کس ایجنسی کا, وہ کس ایجنسی کا, یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے, وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ماحول ہے, چاروں طرف آپ کی یہی ماحول ہے جس میں آپ جی رہے ہیں. ماں بدلو تبدیلا, کوئی تبدیلی بس طریقہ بدلتا چلا جاتا ہے, ٹیکنکس بدلتی چلی, ہو وہی رہا ہے, سب کچھ وہی ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قصہ پارینا نہ سمجھو, اس ماضی کو اس لیے پڑھو, سامنے رکھو کہ تمہیں نظر آئے آگے کیا ہو رہا ہے, اپنا راستہ بناؤ آگے کے لیے ان تمام مشکلات میں سے. تو جناب امیر مختار منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر سعد ابن مسعود ثقفی کے پاس جاتے ہیں, اپنے چچا کے پاس تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں. تاریخ اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ کام محبت کرنے والا تھا, یہ تو مال و دولت کا لالچی تھا, بعد میں اس نے بہانہ بنایا. اب کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا جان مسئلہ یہ کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر شام چھاتا چلا جا رہا ہے, جنگ ختم ہو گئی اور پورے بلاد اسلامی پہ اس کا قبضہ ہو گیا. تو چچا کہتے ہیں پھر, کہتے ہیں بہترین موقع ہے اس وقت, اگر ہم حسن ابن علی کو امیر شام کے حوالے کر دیں تو آپ کا منصب بھی بڑھ جائے, زیادہ علاقے بھی مل جائیں گے, مال و متا بھی ہمیں مل جائے گا, اور ہم اس کی نظروں میں اچھی فہرست میں آ جائیں. یہ جملے کہے تعریف میں موجود ہے. جناب امیر مختار نے اپنے چچا سعد ابن مسعود ثقفی سے, اور سعد ابن مسعود ثقفی غصے کے عالم میں کہتے ہیں کہ مختار یعنی گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ تو یہ بات کر رہا ہے, مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ میں مال دنیا کے عوض فرزند رسول کو اس بدترین دشمن کے حوالے کر دوں. یعنی سخت سست کیا, ڈانٹا, اور پھر جناب مختار معافی مانگتے ہیں کہ چچا مسئلہ یہ ہے کہ میں بس یہی اپنی تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قریب ترین افراد امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, قریب ترین افراد بے وفائی کر رہے ہیں, مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہے تیرے دل میں کوئی بات تو وہ باہر نکل آئے تو میں پھر امام کا انتظام کروں, امام کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست کروں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ مواصلات اور مواخات کا اس کا انداز, اور پھر امام کو یقین دہانی کے فرزند رسول آپ اطمینان رکھیے, جب تک میرے اور میرے ساتھیوں کی تلواریں میرے قبیلے والے ہیں اس وقت تک کوئی دشمن آپ کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکے گا. اب آئیے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن, عاشور کے دن آخری وقت میں, اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے وقت امام حسین نے مختار کو یاد کیا ہے, جو زندان کوفے میں زندان میں تھے جناب امیر محمد, یاد کیا مختار کو کہ مختار وہ دن کب آئے گا جب تو اس خون ناحق کا انتقام لے گا, اور خطاب کر کے بھی پہنچے گا کہ ایک پیدا ہونے والا ہے, ایک ثقفی آنے والا ہے جو تم پر مسلط ہوگا, اور جو جو ظلم تم کربلا میں توڑ رہے ہو ہر اس ظلم کا قریب ہے کہ وہ تم پر مسلط ہوگا, تم سے بدلہ لے گا. آپ سنیے جو کہتے ہیں کہ امام کی اجازت نہیں تھی. عزیز تو امام کے سامنے کسی نے سوال کیا چوتھے امام سے, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ مقام مختار ہے. تو امام ارشاد فرماتے رحم اللہ المختار انہ اقر عیوننا, خدا اپنی رحمت نازل کرے مختار پر جس نے ہم اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. پھر کہیں کہ جناب اجازہ تحریری نہیں تھا, ارے بھائی مصلحت امام, وہ زمانہ وہ ماحول چینل بنایا امام نے, امام ہے کائنات کے علوم پر حاوی ہے, آپ کے لیڈروں پہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان, امام کی حکمت عملی پر آپ کو یقین نہیں ہے. امام کی حکمت عملی میں نے عرض کیا کہ ظاہری نہیں دیکھیے, امام جو انقلاب برپا کرتے ہیں, امام جو حکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت تک اثر انداز ہوتی ہے. آپ اس آئینے میں جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کس طرح سے انداز میں حکمت عملی اختیار کرتا ہے. یہ دنیاوی سیاست دان ہے آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی, کامیاب ہو گیا پہنچ گیا, دوسرے دن گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہیں, جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا ہے یا کہیں بھاگ گیا ہوتا ہے پیسہ ویسا لے کے, یہی ہوتا ہے یہاں صبح شام, ان کو گالی دو اس کو زندہ باد مردہ باد کرتے رہو, اور پھر اس کے بعد اس کے سارے کارنامے باہر آ رہے ظالم. اور اب تو یہاں وہ بھی نہیں ہوتا, اب جو ظالم ہوتا ہے دو ہی دن ظالم رہتا ہے, وہ دو دن کے بعد جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے خود بخود ہی اس کو مظلوم بنا دیتا ہے. ظالم کو مظلوم بنانے والا نظام ہمارے یہاں موجود ہے کہ ظالم ہے دنیا جانتی ہے, لیکن سسٹم ایسا پوسیدہ ایسا فرسودہ ایسا گھناؤنا سسٹم ہے کہ ہر ظالم یہاں مظلوم ہو جاتا ہے. ہر تھوڑی آج جو ظالم ہے ابھی دیکھیے کہ کل جب یہ جیل میں پڑے ہوں گے سب کہیں گے یہ مظلوم ہے. یہ ہمارے لوگوں کا شعور ہے جو کہتے ہیں کہ بڑا سیاسی شعور ہے ہمیں, کل جس کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں آج اس کی مظلومیت کے نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں, آج اس کو مظلوم کہہ کے چھڑوائیں گے جس مظلوم کو آزاد کریں کل کہیں تو بڑا خبیث ہے اس نے اتنے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو یہ تمہارا شعور ہے بھائی کہ تم کو ابھی آدمیوں کی شناخت ہی نہیں ہوئی کہ کس کیا حق ہے اور کیا باطل. اب یہ معیاری آپ اور تم سے مراد آپ یہ مجمع نہیں بلکہ ایک عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم بلا دو بیٹا اب جب اوپر آئی گئے تو امام جو امام یہ ارشاد فرما رہا ہے مختار کے لیے انہ اقر عیوننا, اس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے, ہمیں چین بخشا ہے, تو بس اس کا مطلب امام کی حکمت ہے کہ تحریری نہ دیا جائے چینل بنا دیا جائے. جناب محمد حنفیہ کا چینل بنا دیا, وہاں سے اس طرح سے یہ کام انجام ہوا, انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی. اب دیکھیے چوتھا امام پانچواں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے اس امام کے بعد جناب مختار کے بارے میں. جناب مختار کا بیٹا حکم ابن مختار آیا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول لوگ میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں اس پہ. کہا کہ کیا کہتے ہیں تمہارے بابا کے بارے میں لوگ؟ کہا کہ میرے بابا کے بارے میں کہتے ہیں وہ مکار ہے, وہ فریبی تھا, وہ جھوٹا تھا, مکار. کہا کہ خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر, امام باقر ارشاد فرماتے ہیں خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر، تمہارے بابا نے ہم اہل بیت کی نصرت کی، تیرے بابا نے ہماری مدد کی، ہماری بیواؤں کی شادیاں کرائیں، ہماری عورتوں کے سر میں تیل ڈالنے کا بندوبست کیا، حکم کو سینے سے لائے، تو تسلی رکھ کہ وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے تیرا باپ۔ پانچ پھر امام تشریح کرتے ہیں کہ پانچ سال ہاشمی عورتوں نے اپنے سر میں تیل نہیں ڈالا تھا، ان کے گھروں سے دھواں نہیں نکلتا تھا، یہ تیرا باپ تھا کہ جس نے اہتمام کیا، اہل بیت کے سکون کا سامان کیا، اور وہ خدا کی رحمت کے سائے میں، یہ پانچواں امام کہتا، اور خدا ان کے ساتھ نپٹے گا کہ جو تیرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ ارشاد فرماتے، لوگوں نے سوال کیا جناب مختار کے بارے میں، کہا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس پر مسلسل خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ اماموں کی رائے ہے مختار کے بارے میں، اماموں کی رائے، اور بھی اس میں شک کرنا، یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ الزام مورخ نے لگا دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور میں اس کو کیا کہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ سندھ سے ایک عورت نے فریاد بلند کی اور وہ وہاں سے کہتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی، وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، وہ نبی تھا، وہ رسول تھا۔ ارے مختار تو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو اس کے مولا نے بتائیں، مختار تو وہ خبر دے رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو پہلے سے کہتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس لیے کہتا تھا کہ وہ علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ وہ اولاد علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ اس کو اماموں نے خبر دی۔ ان کو کس امام نے خبر دی؟ یہ تو امامت کے قائل ہی نہیں تھے، ان کو کیسے پتا کہ وہ نیل کے مصر کی پتہ نہیں کون سی جنگ میں بھی، وہ ٹی وی کے اوپر بھی دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا، میں نے سنا نہیں، لوگوں نے بتایا، لیکن میں نے بہرحال پڑھا ہوا ہے وہ واقعہ۔ جناب وہ جنگ ہوئی، دریا خشک ہو گیا، ان کا جب مخصوص رسم وہ اپنی انجام دیں گے تو یہ اس دریا میں پانی جاری ہو جائے گا، کفار، اور لکھ دیا حاکم وقت کو کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مصر میں کہ جب تک اور پانی آ بھی نہیں رہا۔ ان کا اچھا، انہوں نے خط لکھا دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا ہے، موجود ہے، دریا کے نام خط لکھا کہ اے دریائے نیل تو خدا کے حکم سے جاری ہو جا، اور وہ کہا کہ یہ خط لے جا کے دریا کے بیچ میں ڈال دینا، تم رکھ دینا جہاں خشک ہے وہاں رکھ دینا، پانی جاری ہو جائے گا۔ خط کس کا تھا؟ خط تو ان کا تھا، آج یہ وزیلہ تیرے خدا کے حکم سے جاری ہوا، وہ دریا نے ان کا خط پڑھا اور وہ جاری ہو گیا، تو یہ کس کا معجزہ ہو گیا؟ یہ خدا تھے، یہ رسول تھے، خدا کے حکم سے نہیں، جہاں اہل بیت کا معاملہ آ جائے گا نا وہاں ہر اڑنگا اڑ جائے گا، ہر چیز آ جائے گی۔ اور ویسے جناب انہیں یہاں سے آواز دی یا ساری الجبل، وہ جناب وہاں پہ جناب جواب دے رہا ہے، وہ حجاج جیسا صفاق انسان جواب دے رہا ہے کھڑا ہو کہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں، تاریخیں لکھ رہی ہیں۔ اب کوئی نہیں پوچھ رہا بھائی حجاج نے کیسے سن لی سینے میں ایک راجہ داہر کے ہاتھوں لٹا ہوا قافلہ، ایک مسلمان عورت چیخ رہی ہے کہ ہماری مدد کو کون، اور وہاں سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے جواب دے رہا کہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں، کیوں، یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ خدا ہے، رسول ہے، نبی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ دشمنی اہل بیت عقلوں پہ پتھر ڈال دیتی ہے، مت مار دیتی ہے، جس کو آپ محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو کیونکہ جناب مختار وہ خبریں دیتے تھے کہ میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا، اور ہر جگہ کہا کہ یہ مشرکانہ دعویٰ کرتا تھا، یہ الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اس کو خبریں ملی تھیں معصومی سے، جانتا تھا کہ میں کیوں پیدا ہوا، میری خلقت کا مقصد کیا۔ تو تمام ائمہ کی رائے مختار کے بارے میں مثبت، دعائیں، نزول رحمت، کہ یہ تو ہمارا ناصر ہے، اس نے ہماری نصرت کی ہے، اس نے ہماری بیواؤں کی تزویج کا سامان فراہم کیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا کوفے کا پس منظر بھی پیش کر دیا کہ یہ کوفہ، یہ کوفے کے لوگوں کا مزاج، کیونکہ مقامی نسلی نہیں ہے، یہ آئے میں یہ حالات دیکھ کے بدلتے جاتے ہیں، حالات دیکھ کے، لیکن دلوں میں محبت موجود ہے، کیونکہ قریب سے کردار کو دیکھا ہے، مولا کائنات ان کے درمیان رہے ہیں، جب کردار کو دیکھا ہے، عملی میدان میں ڈرتے ہیں لیکن دل سے چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بڑی جرات کے ساتھ میں یہ باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن مجبور ہو کے کرتا ہوں، کیونکہ جرات ہے اس لیے کر رہا ہوں، جرات نہ ہوتی تو نہ کرتا، میں بھی دوسروں کی طرح اور باتیں کرتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ نہیں عزیزو، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجا کریں۔ نتیجہ جو نکال رہا ہوں آج کی مجلس کا، اگرچہ کہ بہت ساری باتیں تھیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، کہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ محبت اور چیز ہے، عملی میدان میں اس کا مظاہرہ کرنا وہ اور چیز ہے۔ کوفیوں کے پاس محبت تھی، عملی میدان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، قربانی کی جب بات آئی پیچھے ہٹ گئے۔ قربانی کا معاملہ جب آتا تھا، شہادت کا مسئلہ آتا تھا، گھر لٹوانے کا مسئلہ آتا تھا، پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن محبت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا فرض تک جب قلوبہم معک سیوفہم علیکم، دل آپ کے ساتھ، تلواریں ان کے ساتھ۔ یہ تلواریں ان کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے بڑے ظالم لوگ تھے، دل میں امام کی محبت، تلواریں ان کے ساتھ۔ عزیزو، تلواروں سے مراد یہ تلواریں تھوڑی کہ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جس سے محبت کرتا ہے انسان، ضروری تو نہیں کہ اس پہ تلوار لے کے ٹوٹ پڑے۔ تلواریں ان کے ساتھ یعنی عمل میں اس کے ساتھ، جو امام چاہتا ہے وہ انجام نہیں دیتے، جو امام کہتا ہے وہ نہیں کرتے، امام کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب امام کی نصرت نہیں کرتے تو نصرت نہ کرنا بس یہ ثبوت ہے کہ تم اس کے مخالف کے ساتھ ہو، چاہے عملی میدان میں آؤ یا نہ آؤ۔ تو عزیزو، یہ کردار ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ یاد رکھیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، آنسو کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے کہ کل میں نے تمہیدی مجلس میں بھی عرض کر دیا تھا، آنسو کی بھی دو قسمیں، محبت کی بھی دو قسمیں۔ ایک آنسو، بیٹھے روتے رہیے آپ، ثواب ہے، میں نہیں کہہ رہا ثواب نہیں ہے، ہے ثواب۔ ایک آنسو انسان کو مختار بنا دے، انسان کو سلیمان بنا دے، انسان کو ابراہیم بن مالک اشتر بنا دے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ کون سا گریا، کون سا زیادہ افضل ہے گریا، کس کا زیادہ اجر ہے۔ اجر دونوں کا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کا اجر۔ تو عزیزو، یہ مختار نے بتایا تھا کوفے میں کہ دیکھو، اگر محبت واقعی کربلا ہو چکا، میں چاہوں تو میں بھی بیٹھ کے رو سکتا ہوں جیسے تم ویسے میں، لیکن مختار بتا رہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ قیام کیا جائے یزیدیت کے خلاف۔ حالانکہ یزید تو نہیں ہے نا، جب مختار نے قیام کیا، یزید پلید کا وجود نہیں ہے 67 ہجری میں، لیکن وہ قیام کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، مجھے بتائیے کہ یزیدیت ختم ہو گئی ہے نا؟ آپ ہی کہتے ہیں بھائی ہے نا، یزیدیت ہے۔ اچھا، یزیدیت نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، عقلی بات ہے، یزیدیت اپنے کام میں لگی بھی ہے، لگی بھی ہے حسینیت کے خلاف۔ لیکن یہ کتنا بڑا اندوہناک سانحہ ہوگا تاریخ کا کہ حسینیت اپنا کام چھوڑ دے۔ جب آپ اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ یزیدیت اپنے کام میں مصروف ہے، یعنی یزید کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، تو پھر حسینیوں کا کیا فریضہ ہے؟ بیٹھے رہیں، اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، حسینی اپنا کام چھوڑ دو کہ نہیں، ہمارا تو کوئی کام نہیں، ہمارا تو یہ کام ہے۔ نہیں عزیزو، حسینیوں کو بھی اسی انداز میں سامنے آنا پڑے گا کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں، یزیدیت کا کس طرح سامنا کیا جائے، یزیدیت کا کس طرح رخ موڑا جائے، یزیدیت کو کس انداز میں شکست دی جائے۔ اپنے ذہنی در لگانے ہوں گے کہ نہیں، یہ ہے کار حسینی، یہ ہے مختار کا کام، یہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن خدا نہ کرے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، بجائے وہ یزیدیت سے برسر پیکار ہونے کے آپس میں الجھ گئے، آپس میں لڑ گئے، آپس میں مصیبتیں طرح طرح کی اپنے اوپر ہم نے خود ہی مسلط کر لیں، اور کچھ مصیبتیں واقعی ہم نے خود مسلط کر لیں کہ ان سے جان چھڑانا بھی اب مشکل ہو رہا ہے، کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے قوم کے، کچھ لوگوں نے قوم کا سودا کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے قوم کے نام پہ اپنی دکانیں چمکانی شروع کر دیں، کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے سامنے آ گئے، کچھ لوگ چیمپئن بن کے سامنے آ گئے۔ آپ ان کو ٹوک نہیں سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، بھائی ہم تو عزاداری کے چیمپئن ہیں، اگر کچھ ایک لفظ کہہ دیا تو صاحب کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ تو عزاداری کا مخالف ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب حربے حربے۔ اپنے دلوں سے فیصلہ کرو، ایک بڑا آسان سا الزام ہوتا ہے، کوئی صحیح بات کہہ دی، یہ دیکھا یہ عزاداری کا مخالف، یہ نماز کا مخالف۔ ارے بھائی، کون کس کا مخالف، ایک اصلاح کی بات ہے اپنی، دیکھو کہ کدھر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ان چیزوں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، چٹکلے چھوڑنے میں، زبان کے چٹخارے لینے میں، ایک بات نکلی اس کو کچھ سے کچھ بنا کے کہیں پہنچا دیا، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے ذرا سے فتنے سے قوم کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارے ذرا سے بات کو ادھر سے ادھر کر دینے سے۔ پچھلے سال میرے ساتھ یہی لطیفہ ہو چکا ہے، لیکن خیر خدا کا شکر ہے کہ اتنی بات آگے نہیں بڑھی تھی، کچھ کا کچھ بنا کے کہیں پہنچا دیا بات کو۔ تو عزیزو، یہ وقت نہیں ہے، دشمن برابر سے ہم سب کو ایک ہتھیار پہ رکھے ہوئے کہ نہیں رکھے ہوئے، سب کو۔ یہاں ہمارے اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے، اپنی اپنی چودراہٹیں بنا بنا کے بیٹھے ہوئے، جب دیکھو محرم آیا اپنی ٹھیکے داریاں لے کے سب بیچ میں آ گئے بن کے، جیسے ان سے بڑا کوئی غم خار نہیں ہے۔ خبریں لگ جائیں گی، ہماری تصویر پتہ چل جائے گا، قوم کے چیمپئن یہ ہیں، قوم کے ٹھیکیدار ہیں، در حقیقت قوم کو بیچنے والے، قوم کا سودا کرنے والے، قوم کو رسوا کرنے والے قیادت کے نام پر۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ درباروں میں ہمارے علماء کے سر جھکے ہوں. آج یہ بھی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح ملائیت بکتی ہے درباروں میں جا کے, کس طرح اپنے دین کا سودا کرتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تاریخ میں پڑھتے ہو سنتے ہو, میں نے کہا نا کہ تاریخ کو دیکھو پڑھو پھر سامنے آئینہ رکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے. فخر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سے مل لیا, ہم صدر سے مل لیا, اس نے ہمیں بلا لیا, چائے پلا دی, تمہارے منہ میں وہ نوالا ڈال دیا کہ اب تم کلمہ حق نکال ہی نہیں سکتے زبان سے. کیسے نکالو گے کلمہ حق؟ تمہارے منہ میں اس نے ٹھونس دی رشوت, تمہارے منہ میں اس نے وہ باطل کا نوالا, وہ حرام لقمہ ڈال دیا کہ اب تم کیا کلمہ حق, اب کیا تم ظلم کے خلاف, اب تم تاویلیں کرو گے, اب تم التجائیں کرو گے ان ظالموں سے, درخواستیں کرو گے ان سے کہ یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے, خدا رہا یہ نہ کیجئے, خدا رہا یہ کر دیجئے. اب تم درخواستیں کرو گے, التجائیں کرو گے, کیونکہ تم نے وہ لقمہ منہ میں لے لیا جس نے تمہاری زبانوں پر تھالے ڈال دیے. بڑا فخر سمجھتے ہو کہ ہم یہاں چلے گئے, ہم وہاں چلے گئے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. تو عزیزو اس لیے میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عزیزو یہ پس منظر ضروری ہے مختار کے کردار کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے کس زمانے میں قیام کیا. ابھی لوگ حیرت کرتے ہیں اتنی جلدی حکومت ختم ہو گئی, حیرت اس بات پہ نہ کرو حیرت کہ اس کی حکومت جلدی ختم ہو گئی, حیرت اس بات پہ کرو کہ اس نے اس دور میں کس طرح سے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اور کس طرح سے قاتلان حسین کو چن چن کے مار دیا. یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی فطرت ہے اس فطرت کو جب سامنے رکھو گے تو دیکھو گے. سلوات بھیج دیں ایک بار اور محمد علی محمد. تو عزیزان محترم یہ دو باتیں آج آپ کے سامنے میں نے رکھی, گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک کوفے کا پس منظر, مزاج کا پس منظر, ایک جناب مختار کے بارے میں ائمہ کی رائے کہ کبھی شک نہ کرنا مختار کے اوپر, شک نہ کرنا. اور نفوذ کا کیا عالم ہے. ایک بات اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کل بھی کوئی نئی گفتگو شروع کروں, آج کے لیے جو سوچ کے آیا تھا اس میں پھر بھی رہ گئی بہت ساری باتیں, چاہتا ہوں بتانا. اس میں ایک بات اور کہ چار بھائی دوسرے بھی ہیں, ایک بہن ہے صفیہ. آپ دیکھیں اعتراض کی بنا پہ خلیفہ ثانی نے اپنی بہو کے لیے انتخاب کیا ہے, بہن کا امیر مختار کی صفیہ, عبداللہ ابن عمر کی زوجہ. اور اس میں بھی دیکھیے قدرت کا کیا راز پنہا ہوتا ہے کہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب جب خیر مجھ سے زیادہ یہ اب معذرت چاہتا ہوں اگر یہ جملہ گراں گزراؤ کے سمجھ میں آئے گا, آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن جب میں بیان کروں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گی بات. یہ عبداللہ ابن عمر سے جناب امیر مختار کے اس رشتے نے کیا کارنامہ انجام دیا انتقام کے لیے. تو عزیزو یہ رشتہ ایک وہاں جوڑا اور خود انہی نے درخواست کی تھی چچا سے ان کے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ دے دیں, ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاہ دے. انہیں وہی لے جاؤ کیونکہ حکومت تو مختار کو ہی کرنی ہے, ان کو نہیں کرنی. ابھی آپ کہیں کہیں فائدہ بھی نظر آتا ہے عورت کی گھر پہ حکومت کا, تو وہ فائدہ یہاں تاریخ میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا اسی جگہ پہ. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. علی محترم آج ہے 13 محرم, مصائب بھی میں چاہتا ہوں اسی ربط کے ساتھ رکھوں جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے سائے میں ہی مصائب بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. 13 محرم وہ تاریخ شہدائے کربلا کا تدفین کی تاریخ, دفن شہدائے کربلا آج 13 تاریخ کو کس انداز میں ہوا تھا. 12 محرم تک تو کوفیوں کا لشکر یہاں موجود ہے نا, 12 محرم کو تمام بیویوں کو اسیر بنا کے رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر لے جایا گیا, میدان صاف ہو گیا. عمر سعد نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا اور پاک و مطاہر, طاہر و مطاہر اجساد انواریہ کو میدان میں ایسی بے گورو کفن چھوڑ دیا. ان مقدس اجساد کو, منور اجساد کو جن کے لیے مولا کائنات اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین مقدس ہو جائے گی جہاں ان شہیدوں کا خون گرے گا, ان کو اپنے خیال میں احانت کے ساتھ بے گورو کفن چھوڑ کر چلے گئے. 13 محرم کو جب ناکہ بندی ختم ہوئی کیونکہ ابھی تک کربلا کا محاصرہ تھا, تو غازیریہ کے لوگ, غازیریہ اس محلے کا نام جس میں بنی اسد رہتے ہیں, ان کی عورتیں پانی وانی بھرنے کے لیے نہر پر آئیں. نہر پر آئیں تو کربلا کا میدان سامنے اور چند بے گورو کفن لاش. سمجھ گئیں کہ ان ملعونوں نے اپنے کشتے دفنا دیے اور فرزند رسول اور اس کے انصار کو اسی عالم میں چھوڑ کر چلے گئے. عزاداران حسین بس ان بیویوں نے کربلا میں پہلی مجلس برپا کی گریہ وزاری کے اماتم کیا فرزند رسول پہ, فوراً واپس اپنے گھروں کو پہنچی, مردوں کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا فرزند رسول سے اور حسین نے تم سے شرط, اسی شرط پہ زمین تم کو ہبا کی تھی کہ ان کے جنازوں کو دفنا دو گے, ان کے اجساد کو دفنا دو گے. اب مردوں کا یہ عالم ہے, دیکھیے آپ قول بھی کیا ہے, یاد بھی ہے, شرط بھی یاد ہے, عہد بھی یاد. اپنی عورتوں سے کہتے ہیں خبردار زبان سے لفظ نہ نکالو، بیٹھ جاؤ، دیکھ نہیں ہو کیا ماحول ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے نا، جنگ دیکھی، دہشت تاری. اچھا کیا چاہتی ہو؟ ہم سب قتل کر دیے جائیں، ہمارے گھر جلا دیے جائیں؟ خبردار، ابھی کسی تدفین کا، دفن کا نام نہ لو. آپ کہیں گے کیسے لوگ تھے، فرزند رسول کا لاشا نہیں؟ نہیں عزیز، وما بدلوا تبدیلا، فطرت میں تبدیلی آنے والی نہیں، وہی ہے. آپ اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، کسی بیچارے کا لاشا بوری میں پھینک گئے، کسی کو گھر کے آگے ڈال گئے، مار گئے، سب سے پہلے جس کے گھر کے آگے لاش پڑی ہوئی تھی تالا لگا کے بھاگ جاتا ہے کہ نہیں، کہ پولیس پہلے تو میرے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائے گی، یہ نہیں تو وہ دوسرے آئیں گے، وہ صفاق قاتل، وہ مجھے مار دیں گے. آپ کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو بہت اچھی طرح ان مسائل کو سمجھتے ہیں، برسوں ہوئے آپ کو یہ کھیل دیکھتے ہوئے، کہ کتنے خوف اور دہشت تاری ہوتا ہے لوگوں پہ. مر جائے، قتل کر دیا جائے تو گن پوائنٹ پہ یہ کہہ جاتا ہے خبردار، جو ایف آئی آر اس کے نام پہ کٹے، خاموش ہے بےچارہ، لاش لیے بیٹھا ہے، یعنی جانتا ہے کہ یہ قاتل ہے، لیکن اس کا نام لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. تو فطرت کیا ہے؟ وہی فطرت ہے، چلی آ رہی ہے. تو یہ دہشت زدہ ہیں لوگ، نہ بابا ہم نہیں جائیں گے. کیا چاہتی ہو؟ قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، جلا دیے جائیں، ہم نہیں نکلیں گے. آج وہی ہوتا ہے نا، گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، آگ لگا دیا، اچھا یہ تھا، اڑا دو اس کو، مار دو، وہی فطرت ہے، چلی آ رہی ہے. لہٰذا مردوں نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے. عورتیں جمع ہوئیں، کیا کیا جائے؟ کوئی بی بی کہہ دیے کہ سنو، حسین نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد راضی نہ ہو تو تم ہمارے لاشوں کو دفنانا. عورتوں سے سب عورتوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا. اب ان عورتوں نے کیا کیا؟ کدال، بیلچے، پھاوڑے لیے اور اپنے گھروں سے نکل پڑے جلوس کی صورت میں، کربلا کے میدان کی طرح. ادھر عورتیں نکلی، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا حسین سے، ہم بھی جا کے ان کی مدد کریں گے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا دفنانے کا لاشیں عزاداران حسین. یہ عورتیں بچے میدان کی طرف دوڑنے لگے، اب یہ باہر نکلے مرد، ان کی غیرتیں جاگی، ان کی حمیتیں جاگی، یہ کیا ہوا؟ دیکھو ہمارے دونوں طرف موت ہے، اگر ہماری عورتوں نے یہ کام کیا تو ہم ذلت کی موت مر جائیں گے، اور اگر ہم دفناتے ہیں شہدا کی لاشوں کو تو ابن زیادہ میں قتل کرا دے گا. بس موت تو دونوں صورت میں، ایک عزت کی موت ہے، ایک ذلت کی موت ہے. ایک موت ایسی ہے کہ مر بھی جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر، اور ہماری شفاعت بھی نہیں ہوگی جہنم. ایک عزت کی موت ہوگی کہ ہم سرخ رو ہو جائیں گے. لہٰذا اب یہ سارے مرد دوڑے، ان کی غیرتیں جائیں، اپنی اپنی عورتوں کے سروں پر چادریں ڈالیں، چلو گھر واپس، ہم زندہ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میدان میں آؤ، تم میدان میں آؤ. عزاداران حسین، بس کوئی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی، کتنے مسلمان ہیں ہزاروں لاکھوں، اور رسول کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں جا رہے ہیں. ان مردوں کی غیرت جاگی جب ان کی عورتیں خود بے پردہ بازار جب نکلی ہیں میدان میں، بھیجا ان کو، خود چلے کربلا کی طرف، میدان گنج شہیداں کی طرف. وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کچھ افراد کی ڈیوٹی لگا دی کہ اگر کوفے کی طرف سے لشکر آئے تو اطلاع دے دینا. اب یہ وہاں پہنچے، ابھی چاہتے ہیں کہ قبریں کھودنے کا انتظام کریں کہ ایک مخبر دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا کہ کوفے کی طرف سے کوئی سوار تیزی سے چلا آ رہا ہے، کوئی سوار تیزی سے چلا. یہ ہوشیار ہو گئے، بلکہ انہیں اپنے ہتھیار بھی سنبھال لیے، کہتے ہیں اگر ابن زیاد کی طرف سے ہے کوئی تو ہم پہلے اس کو قتل کر کے دفن کریں گے، بعد میں لاشیں، مگر اب ضرور دفنائیں گے حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں. لیکن جب تھوڑی سی دھول چھٹی، دیکھا کہ ایک سوار ہے گھوڑے پر چلا رہا ہے، اور جب سوار نزدیک آیا تو یہ بنی اسد کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک لاغر اور بیمار مرد، جس کے گلے میں توق خاردار، جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے اور جس کے پیروں میں زنجیر ہے، آیا بڑی مشکل سے یہ اپنی سواری سے اترا، اور یہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہا کہ دیکھو بھائیوں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں ان کے دفنانے کے لیے. کہا کہ آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ کہا کہ دیکھو تمہیں قبریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قبریں تیار ہیں، بس میں جہاں جہاں تمہیں بتاتا جاؤں وہاں سے مٹی ہٹاتے جاؤ، وہاں سے مٹی ہٹاتے جاؤ. ایک جگہ نشاندہی کی اس آنے والے مریض نے، انہیں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، ایک قبر نمودار ہو گئی. کہا کہ دیکھو اس قبر میں اس لاشے کو اتارنا ہے. کس لاشے کو؟ جس کا جوڑ جوڑ کربلا کے میدان میں الگ ہے. دو ہی لاشیں تو پامال ہوئے ہیں نا کربلا میں، ایک حسن کے لال قاسم کا لاشا اور ایک زہرا کے لال حسین کا لاشا. اس طرح سے پامال کیا گیا تھا، پہلے تیروں سے چھلنی، پھر گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، کہ روایات میں، زیارتوں میں یہ جملے ہیں کہ جس کا جوڑ جوڑ الگ کر دیا گیا، قطع قطع کر دیا گیا تھا, جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا, وہ حسین. عزاداروں, ان سے کہا کہ دیکھو ہاتھ نہ لگانا, بس مجھے ایک کپڑا لا دو بڑا سا, ایک بوری کا ٹکڑا لا کے دیا, اور اس آنے والے نے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے اس کپڑے پر رکھنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس انداز میں کہ ایک بے سر کا لاشا ترتیب پا گیا, اور پھر اس کپڑے کے دونوں پہلوؤں کو پلٹا تو اس نے اس جسم کو ڈھک لیا. اس کے بعد یہ آگے بڑھے کہ ہم مدد کریں قبر میں اتارنے کے لیے, پھر رک گیا, کہا کہ بھائیو نزدیک نہ آنا, میری مدد کرنے والے پہنچ گئے جو اس جسم اتھر کو قبر میں اتاریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا, ہمیں لوگ نظر تو نہیں آئے لیکن ہم نے محسوس کیا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اس بیمار اور لاغر شخص کی مدد کر رہی ہیں. اور عزیزو, ایک اور گواہی دی کہ جب یہ ٹکڑے جمع کر رہا تھا تو اس کا توق بھی ٹوٹ کے گردن سے گر گیا, اس کی رسیاں بھی ٹوٹ گئیں, اس کی زنجیریں بھی ٹوٹ کے اس کے بدن سے الگ ہو گئیں, اور بڑی مشکل سے یہ قبر میں اترا, اور قبر میں اترنے کے بعد پہلے اس نے اپنا سر اس لاشے کے سینے پہ رکھا اور پھر گلو بریدہ پر اپنا رخسار رکھ دیا, کٹی ہوئی گردن پہ اپنے رخسار رکھ دیے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد قبر سے باہر آیا اور پھر کہتا ہے بھائیو مجھے سہارا دے کر ذرا نہر کے کنارے لے چلو. اس بیمار و ناتواں شخص کو بنی اسد کے لوگوں نے سہارا دیا, نہر کے کنارے ایک اور لاشا پڑا ہے جس کے بازو نہیں ہیں, اور یہ ہائے چچا کہہ کے اس لاشے کے سینے پہ گرے, ہائے میرا چچا, ہائے میرا چچا عباس. قریبی زمین کی طرف نشاندہی کی, بنی اسد کے لوگوں نے ذرا سی خاک ہٹائی, قبر نمودار ہوئی. اس لاش کو بھی اس نے کچھ غیر مری طاقتوں کی مدد سے, نہ نظر آنے والی ہستیوں کی مدد سے قبر میں اتارا, دیر تک اس کا بھی ماتم کرتا رہا, مٹی سے قبر کو برابر کیا, پھر کہتا ہے کہ ایک بڑی سی قبر بنا لو اور تمام شہداء کو اس میں دفن کر دو. عزاداران حسین پھر واپس پہلی قبر کے پاس آیا, روایت کہتی ہے کہ دائیں طرف ایک قبر نمودار ہوئی, بائیں طرف قبر نمودار ہوئی, ایک قبر میں 18 سال کے کڑیل جوان کو اور ایک قبر میں چند ماہ کے ایک شیرخوار, کسی کے بدن پہ سر نہیں, دفنا دیا. اور اس کے بعد درمیان کی قبر پہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے مٹی میں, ہاذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب, یہ قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. بنی اسد کے لوگ سمجھ تو گئے کچھ کچھ, پھر بھی زار و قطار گریا کر کے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرا دیجئے ہمیں کہ آپ کون ہیں. بس ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو اس قبر مطہر پر گرایا اور رو کر کہتا ہے کہ میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں کہ پیاسا گلا جس کا جدا کر دیا گیا اس کے تن سے, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نوک کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے جسم نازنی کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال کر دیا گیا, جس کا جوڑ جوڑ الگ کر دیا گیا, میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے قتل کے بعد اس کے خیام کو آگ لگا دی گئی اور اس کے حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سر برہنا پا برہنا بازاروں میں پھرایا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.